بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. باب كرهيته شرح الدرس، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى كيف يعرف يا مرة وسلم كلباس كبيان. حديث نمبر 62 پر پہنچے تھے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار البصری ثقہ ہے، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا معاذ بن ہشام، معاذ بن ہشام صدوق، ربما وہما صدوق ہے، وہم بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنی ابی هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، إنك روايته أصحاب كتب الستة روايت كياه، عن قتادة بن الدعامة السدوسي، يبي ثقة إنك روايته أصحاب كتب الستة روايت كياه، عن أنس بن مالك روايت عنه، أن سات صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی روایت کی ہے. قال کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يلبسه الحبرہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں، الحبرہ على وزن عنبہ، حبرہ کا لفظ جو ہے اس کا وزن عنبہ کا ہے، جیسے عنبہ ہم کہتے ہیں. حبرة هي ثياب تتخذ من القطن او الكتان محبرة، یہ کپڑے ہیں. حبرة جو ہے خاص قسم کے کپڑے ہیں جو کاٹن یا کتان، یعنی کاٹن کے علاوہ جو ٹیکسٹائل ہے اس سے جو کپڑے بنتے ہیں. محبرة اي مزينة، جس میں کوئی خاص لائن یا خاص کوئی ڈیزائن ہوتا ہے. والتحبير هو التجميل والتزيين، اب زبان میں تحبیر، تجمیر و تزین کو کہتے ہیں. ولہذا فإن الحبرة لا تكون إلا مخططة فيها نوع من التزین، تو حبرة سے مراد ایسا لباس ہوتا ہے جس میں کوئی، یعنی جو سادہ ایک کلر کا لباس نہیں ہوتا، لباس ہے جس میں خاص قسم کے لائننگ ہوتی ہے خوبصورتی کے لیے. فهو يتعلق باللون، اس کا حبرہ سے کا تعلق جو ہے وہ کپڑوں پہ جو کلر ہوتا ہے، ڈیزائن ہوتا ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں، وكان احب الوان الثياب اليه البياض والحبرة، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ کپڑے پسند تھے، لباس پسند تھا، یعنی رنگ کے اعتبار سے سفیدی، یعنی سفید رنگ، اور الحبرہ یہ جو خاص ڈیزائن والے رنگ ہیں، یعنی الثوب الابیض الخالص وكذلك الحبرہ، سفید ثوب، سفید کپڑے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، اور جو حبرہ ہے وہ بھی پسند تھا. وهي الثياب المقلمة ففيها مثلا سواد وبياض او سواد وحمرة كما سبق بيانه. عام طور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بعض ازار آتے ہیں اور اس میں آپ دیکھتے ہیں لائننگ ہوتی ہیں، سفید ہوتے ہیں لیکن اس میں لائننگز ہوتی ہیں یا ڈبے بنے ہوتے ہیں اس طریقے سے، یہ حبرہ ہوتا ہے. اس میں جو لائن یا تو بلیک کلر کی لائننگ ہوتی ہیں یا سرخ کلر کی لائننگز ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ لباس پسند تھا. تو ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم کے لباس کی، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سب سے زیادہ پسند لباس تھا وہ سفید رنگ کا لباس تھا، اور ساتھ اب اس حدیث میں الحبرہ جو یہ بھی پسند تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگلی حدیث، حدیث نمبر 63، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان، محمود بن غیلان ثقہ ہے، ان کی روایت اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے، قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن حمام الصنعانی الیمانی ثقہ ہے، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے، اور یہ عبد الرزاق، جانتے کون عبد الرزاق؟ جی امام محمد کے استاد، کوئی قصہ کوئی ان کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ فضائل حج میں نہیں، وہ نہیں، میں اور کتاب کی بات کروں، فضائل حج میں کوئی قصہ ہے ان کا؟ یہ وہ ہے عبد الرزاق الصنعانی ہے جن کے بارے میں فضائل حج میں مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں کہ الخضر علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہا ہے، اور ایک جوان ایک کونے میں بیٹھے مراقبے میں، تو ان سے جا کے دریافت کرتے ہیں کہ آپ عبد الرزاق سے کیوں علم حاصل کرنے نہیں جاتے؟ تو یہ جوان کا سر اٹھا کے کہتا ہے کہ میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ سچ بولے تو آپ بتائیں کہ میں کون ہوں. تو انہیں پہچان لیا کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے ولی دیکھے ہیں، یعنی ایسے ولی بھی ہیں جو اس طریقے سے اکثر لوگ پہچانتے نہیں ہیں، اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں. یہ تصوف کا طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا، اہل بدعت کا طریقہ ہے. اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان الى آخر السند الى آخر الحدیث. تو عبد الرزاق معروف محدث ہیں، امام ہیں، ثقہ ہیں، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ روایت کیا ہے. اور یہ جو آپ ایک قصے سنتے ہیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے یا تصوف کی کتابوں میں، یہ من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ اور تا قیامت زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید مرسلین سید ولد آدم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اب وہ کون سی ایسی شخصیت ہے یا ایسا امام ہے یا ایسا عالم ہے یا کوئی نبی ایسا ہے جو تا قیامت زندہ رہے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا لیا ہے، آسمانوں پر ہے، زندہ ہیں، زمین پر زندہ نہیں ہے. یہ ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے. دوبارہ نازل ہوں گے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوبارہ نازل ہوں گے، اور پھر سے ان کو وفات آئے گی. لیکن یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. واپس آتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان، سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، اور ان کو امیر المؤمنین بالحدیث کا لقب بھی دیا گیا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث. اور ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن عون بن ابی جحیفہ، عون بن ابی جحیفہ ثقہ ہیں، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن ابیہ، ان کے والد کون ہیں؟ ابو جحیفہ وہب بن عبد اللہ السوائی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء کأنی انظر الى بریق ساقیہ. قال سفیان اراها حبرۃ. شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں وعلی حلۃ حمراء، الحلۃ تطلق على الثوب المكون من قطعتين مثل الازار والرداء. حلہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کے دو ٹکڑے ہوں، دو حصوں میں ہوں، ایک ازار ہے جسے ہم تہبند کہتے ہیں، ایک ردا ہے وہ چادر جو جسم اوپر والے میں پہنی جاتی ہے۔ آج کل تو ہم سوٹ جوڑے پہنتے ہیں، شلوار قمیض مثال کے طور پہ، ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ہی کلر کے جب ازار اور ردا پہنا جاتا تو اسے حلہ کہا جاتا تھا۔ حلہ ایک ہی کلر کے جو ہے نا ازار اور ردا کو کہتے ہیں۔ والحلۃ الحمراء كما قال اہل العلم، شیخ صاحب فرماتے ہیں حلہ حمراء سے مراد یہ ہے، بردان یمانیان مخططان بخطوط حمراء مع سواد فليس حمرتها خالصة، سرخ رنگ، خالص سرخ رنگ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، مردوں کے لیے خالص سرخ رنگ پہنا جائز نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں حلۃ الحمراء آیا ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا حلہ پہنا ہوا تھا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی چیز سے، اور پھر کسی حدیث میں اگر یہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا، تو اس سے مراد وہ نہیں ہے کیا جس سے منع کیا وہی کیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ حلۃ الحمراء، اور سرخ خالص سرخ رنگ سے منع کیا ہے، تو اس حمراء سے کیا مراد ہے؟ خالص سرخ رنگ ہے یا اس میں سرخ رنگ بھی موجود ہے؟ سرخ رنگ بھی موجود ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کسی چیز سے منع فرمائے اور پھر وہ اس منع کردہ چیز پہ خود عمل کرے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ یعنی بردان یمانیان معروف یمن کے کپڑے ہیں جن میں لائننگ ہوتی ہے سرخ اور کالے کلر کی، خصوصی طریقے سے لائننگز ہوتی ہیں، لیکن جو سرخی ہے وہ خالص سرخی نہیں ہے۔ پھر حدیث کے اگلے الفاظ کأنی انظر الى بریق ساقیہ، ابریقہ هو الوضاءۃ واللمعان، صحابی فرماتے ہیں ابو جحیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سرخ قسم کا حلہ پہنا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلی ہے چمک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلیاں ہیں وہ چمک رہی تھیں۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، عبد الرزاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم شریف ہے اس کے وصف میں یہ بیان کیا ہے کہ ان میں چمک نظر آتی تھی نور سے بھی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نور ہیں، اور نور اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ نصارہ کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کوئی حصہ ممکن ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور بعض ایسے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کوئی حصہ ممکن ہی نہیں ہے، کہاں خالق کی شان جل شان ہو سبحانہ و تعالیٰ، اور کہاں یہ مسکین حقیر فقیر مخلوق کیسے حصہ بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سید مرسلین ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، اور مخلوقات میں بلند ترین درجہ ہے، پورے مخلوقات اور کائنات میں سے سب سے افضل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص حق ہے ان میں سے کوئی حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، نور میں سے نور ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے الفاظ کہنے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی یعنی شان میں بلندی اور مدح ہوتی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ اب تو رب کی شان میں گستاخی کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی کیا یعنی بلندی شان کی بات کر رہے ہیں اور کیا مدح کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پھر مخلوقات کے حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لیکن یہ ہرگز جائز نہیں کہ کوئی شخص مخلوق کو خالق کا درجہ دے کے برابر کر دے کسی بھی طریقے سے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے حق اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حق ہے، اور ہم یہ بھی پھر اقرار کرتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رسول پیغام لے کے آتا ہے، رسول کا درجہ مرسل کے درجے کے برابر نہیں ہے، خالق مخلوق کا درجہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. یعنی بعض یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یعنی اتنی غلط عقیدے رکھتے ہیں کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. قرآن مجید واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ آپ وسلم کے لیے آپ حج کر سکتے ہیں یا عمرہ کر سکتے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، پکار ہے، یا جو بھی عبادت وہ صرف کر سکتے ہیں. کہاں ہے عبادت؟ حق صرف و صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، مخلوقات میں سے کسی کا حق بھی نہیں ہے. نبی کا حق نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کون سے امام، کون سا ولی جس کے یہ حق باقی رہتا ہے؟ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک بزرگ مر جاتا ہے، اسے قبر پہ مزار تعمیر کر دیا جاتا ہے، پھر اس مزار کا جو ہے طواف بھی کیا جاتا ہے اور اس کو پکارا بھی جاتا ہے، وہاں پہ نظر نیازیں بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں. دعا ہے، پکار ہے، طواف ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ عبادات ہیں. کس کا حق ہے عبادات کا؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. سورۃ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح مسلم حدیث میں کیا ہے؟ ہذا بین و بین عبدی، اللہ تعالیٰ حضرت قدس میں فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، وعدہ ہے. میرا بندے وعدہ پورا کرے میں ہدایت کا وعدہ پورا کرتا ہوں. تو ہدایت یافتہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی شخص ہدایت یافتہ ہو اور وہ شرک کرتا ہو. ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھ سے ہی، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ توحید ہے، یہ منہج الانبیاء ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا منہج، یہ راستہ ہے. اور آج لوگ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر مساجد ویران نظر آتے ہیں، بہت کم نمازی نظر آتے ہیں، اور مزارات پہ دیکھیں آپ، عرس ہیں، میلے ہیں، ناچ ہیں، گانے ہیں، اور دھمال ہوتا ہے. کہتے ہیں پیر کے نام پہ وہاں پہ عورتیں یعنی بے پردہ ہو کر ڈانس رقص کرتے، کہتے ہیں یہ پیر کے، یہ کون سا پیر ہے، یہ کون سا رقص ہے، کون سا دھمال ہے، کون سا عبادت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شرک، بدعات، خرافات، سب گندگی آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے. تو اللہ کے لیے سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں. سب سے پہلا سوال قبر میں، میدان محشر میں جو ہم سے پوچھا جائے گا، اپنے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کے دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ کیا نعوذ باللہ یعنی ہم اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہمیں، کوئی رسالت ہمیں ملی نہیں، کوئی ہمارے پاس قرآن نہیں، کوئی ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جنگل میں بھٹک رہے ساری زندگی، پھر موت آ گئی، پتہ نہیں تھا کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا وہ دکھائے گا اپنے رب کو ہم؟ واللہ حق واضح ہے، قرآن کی تعلیمات واضح ہیں، احادیث واضح ہیں، سلف کا منہج واضح ہے، علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. اس کے باوجود بھی آج امت کی اکثریت الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک و بدعات کی طرف رخ کر چکے ہیں. بعض لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، بعض لوگ نصیحت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کا پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ، جو آپ کو اللہ کا حق سمجھائے کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ کو سمجھائے کہ اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ گستاخ رسول ہے. سبحان اللہ، قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات دے وہ گستاخ رسول ہے، یا جو آپ سے جھوٹ بول کر من گھڑت روایات لے کر غلط تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر کے رب کا درجہ دے دیں، وہ گستاخ رسول نہیں ہے. اصل گستاخی کیا ہے؟ جس اگلے درس میں آئے گا توحید کے درس میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ میرے محبت میں حد سے نہ کبھی نہ گزر جانا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو. نصارہ نے کیا کیا تھا؟ اس عمر میں علیہ السلام کو محبت میں حد سے بڑھا کر رب کا درجہ دے دیا. اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. الغرض واپس آتے ہیں، تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں دیکھیں چمک رہی تھی. یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. حسن اور جمال اور یہ جو چمک ہے یہ خاص انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبدالرزاق فضل فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اظہار جو تہ بند ہے وہ نصف الساق یعنی پنڈلی کے آدھے حصے تک تھی, اس لیے صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کو بھی دیکھ لیا. اور یہ سنت ہے کہ آپ کا جو کپڑا ہے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے, اور نصف الساق جو ہے یہ اس کی حد ہے, یعنی جو بہترین جگہ جو پنڈلی ہے اس کے آدھا حصہ, نصف الساق پنڈلی کا آدھا حصہ ہے, ٹخنے سے اوپر یا اس سے تھوڑا سا مزید اوپر. پھر قال کانی قال سفیان اراها حبرۃ. سفیان الثوری راوی جو ہیں, جب حلہ کی بات ہوئی ہے تو سفیان الثوری نے فرمایا کہ یہ حبرہ ہے. کیوں کہا حبرہ ہے سفیان الثوری نے, کوئی جانتا ہے؟ میں دو گھونٹ چاہ کے پی لوں. حبرہ کیوں کہا سفیان الثوری نے؟ بارک اللہ فیک. ابھی بتایا نا حلہ سے مراد ایک ہی رنگ کی تہ بند ہو اور چادر ہے. جب سرخ حلہ حدیث میں آئے ہیں صحابی نے کہا ہے, اب راوی حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں. سفیان الثوری معروف محدث عالم ہے, تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو, یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے, حدیث ختم ہو گئی ہے. صحابی نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلہ میں تھے اور پنڈلیاں چمک رہی تھیں, یہ حدیث ہے. ٹھیک, اب سفیان الثوری جو راوی ہیں مزید وضاحت کرتے, ایک جملہ ایڈ کر دیتے ہیں. قال سفیان, امام ترمذی کہتے قال سفیان اراها حبرہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حبرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا. حبرہ کیوں فرمایا؟ حبرہ سے کیا مراد ہے؟ حلۃ الحمراء, حبرہ میں فرق ہے کہ نہیں؟ حلۃ الحمراء کا مطلب صرف سرخ ہے, حبرہ سے مراد لائننگ والی سرخی ہے, فرق ہے دونوں میں. تو اس لیے دیکھیں محدثین کس طریقے سے حدیث کے ساتھ وضاحت بھی جب ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ساتھ کر دیتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں سفیان احد الرواۃ فی الاسند وہو الثوری. سفیان سے مراد جو راوی ہیں اس حدیث کے راویوں میں سے, اور یہ سفیان ثوری. دوسرا سفیان کون ہے؟ ابن عیین, سفیان ابن عیینہ. اس لیے جب سفیان کہا جاتا دونوں کو الگ الگ کیا جاتا, سفیان الثوری. یہاں مراد سفیان الثوری ہے. سفیان الثوری یہ سمجھتے ہیں کہ جو حلہ آپ نے پہنا ہوا تھا یہ حبرہ تھا, کیونکہ حبرہ ہم جان چکے ہیں لائننگ والا لباس ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سرخ رنگ کا لباس نہیں پہنا تھا, جیسے کہ اہل علم میں سے کئی ایک نے اس کا جزم و تاکید کے ساتھ بات بیان کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شدت سے منع فرمایا سرخ لباس, جو خالص سرخ مردوں کے لیے سرخ لباس پہننے سے. ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں, اور اس سے غلطی ہوئی جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلہ پہنا ہوا تھا سرخ رنگ کا وہ خالص سرخ تھا. حلۃ الحمراء سے مراد یہ وہی بردان یمانیان ہیں, یمن کے جو دو حصے کے ٹکڑے یا جو کپڑے ہیں جن میں سرخ اور کالے رنگ کی لائننگ تھی, جیسے کہ عام طور پہ یمنی کپڑے اس وقت پائے جاتے تھے, اور وہ اس نام سے اس اعتبار سے معروف تھے سرخ لائنوں کے ساتھ, کیونکہ خالص سرخ رنگ سے منع کیا گیا. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر یہ جو شماغ پہنتے ہیں جیسے کہ بھائی نے پہنے سرخ رنگ کا, جس میں جو عام عربی پہنتے ہیں, ایک یہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غترا ہے. شماغ کیا ہوتا ہے؟ وہ سرخ جو جس میں سرخ لائننگ ہوتی ہے, یہ پہنا جائز ہے کیا؟ بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی اس سرخ کلر جسے منع کیا گیا ہے, یہ کم علمی ہے, اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ خالص سرخ نہیں ہے, یہ وہی لائننگ والی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. الحلۃ الحمراء چاہے وہ یعنی لباس و ثوب ہو یا تہبند اور چادر ہو یا یہ رومال جو سر پہ پہنا جاتا ہے یا یعنی جیسے کہ پگڑی ہوتی وہ ہو, اگر سرخ خالص ہے تو منع ہے, اگر اس میں کوئی اور لائننگ ہے اس کے ساتھ تو اس کی اجازت ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ شماغ جس میں سرخ اور سفید کلر دونوں مکس ہوتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے, جس میں خالص سرخ کلر نہیں ہوتا بلکہ اسے اور کلر مکس ہوتا ہے, اور یہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں جائز ہے. اتنا کافی کے درس میں یہاں سے انشاءاللہ آگے کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.